Das ist er gut, kann ich nicht.
آج ہم نے سورہ الفتح کی آیت 19 سے تلاوت اور ترجمہ شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لا تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے. لقد معنوں پر زور دینے کے لیے بھی آتا ہے اور ماضی قریب کے لیے بھی. تو یہاں میں نے اس کا ترجمہ زور کے معنوں میں کیا ہے. یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے. وہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا, بس اس نے ان پر سکونت اتاری اور انہیں ایک فتح قریب عطا فرمائی. یہاں مومنوں پر سکینت اترنے کا ذکر ہے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکینت کا ذکر نہیں, جبکہ آغاز ہی میں اس سورت کے حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر سکینت کا ذکر ہے. جی, یہاں آغاز میں ہے یا دوسری جگہ جو سورہ جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے, غار میں چھپے ہوئے تھے جب, وہ عذاب میں ہے؟ سکینت والا ذکر میں نے کہہ دیا نا, پہلے ذکر ہے. اس شروع کے آغاز میں تو غالباً ذکر ہے. ہاں, اسی صورت کے شروع میں ہے نا. اچھا, فی قلوب المومنین ہے اور یہاں صلہ بدل گیا ہے. فانزل السکینت علیہم, ان پر سکینت اتاری ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ قابل توجہ ہے جو میں نے کہا تھا شروع میں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت کا, وہ غلطی سے کہہ دیا تھا. وہی مومنین جن کا یہاں ذکر چل رہا ہے ان پر اللہ نے سکینت اتاری. ان کا اسی صورت کے شروع میں اس طرح ذکر ہے کہ ان کے دلوں میں سکونت اتاری. جی, یہی ہے نا. یہ فرق کیا ہے, صلے کا کیوں فرق ڈالا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے؟ اصل جو بنیادی مسئلہ حل طلب ہے وہ یہ ہے, حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت اس غار میں پہاڑی کھو میں چھپے ہوئے کسی آپ کسی اضطراب میں مبتلا نہیں, اور چونکہ آپ کو اضطراب تھا ہی نہیں, کامل یقین رکھتے تھے کہ اللہ کی حفاظت میں ہیں, اس لیے آپ پر کسی سکینت اترنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. مومنوں کے دل میں اضطراب تھا مگر اپنے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بس یہ دلچسپ صورتحال ہے, یہ دو مختلف زاویوں سے دیکھی جائے تو عجیب معلوم ہوتی ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کسی سکینت اترنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ اپنے آپ کو کلیتاً محفوظ جانتے تھے. مومنوں کو ضرورت تھی سکینت کی, لیکن اپنی جان کی خاطر نہیں. میرا یہ یقین ہے, ظاہر بھی ہوتا ہے باتوں سے. آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کہ خدا نہ خواستہ آپ کو غزن نہ پہنچ جائے. اب تحت شجرہ والی بات ہو رہی ہے. یہاں مومنوں کے لیے فیم کی بجائے علا کا صلہ استعمال ہوا سکینت کے لیے. لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت شجرۃ اللہ ان سے راضی ہو گیا. فعلم ما فی قلوبہم, وہ اس جانتا تھا جو ان کے دلوں میں ہے. بس وہ جو دلوں میں تھا اس کے نتیجے میں سکینت اترنی چاہیے تھی ان پر, کسی اضطراب کو دور کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ان کے دلوں میں جو تھا اس کی جزا کے طور پر. بس یہ دونوں جگہ سکینت کا لفظ آیا ہے مگر الگ الگ مفہوم لیے ہوئے ہیں, کیونکہ مان فرمایا انزل سکینت علیہم و افابہم فتن قریبا, اس وقت جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے ان کو سکینت, ان کے دلوں میں جو سکینت اتاری ہے اس کے ثبوت کے طور پر اس سکینت کی ساتھ منسلک بات جو جزا بھی کہہ سکتے ہیں, اصابہم فتح قریبا, ان کو ایک قریب کی فتح عطا فرمائی. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا, اور بہت سے اموال غنیمت بخشے جن کو وہ حاصل کر رہے تھے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بہت ہی غالب بزرگی والا, ہر غالب سے بڑھ کر غالب مکرم اور حکمت والا ہے. یہاں مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا کے متعلق یہ خیال گزر سکتا ہے کہ جب درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اس وقت تو یہ مغانم حاصل نہیں کر رہے تھے, بس یہاں اس کے ساتھ جوڑا کیوں گیا ہے؟ سکینت اتاری اور ساتھ ہی وہ مغانم عطا فرمائے جن کو وہ حاصل کر رہے تھے, اور قریب کی فتح بخشی. یہ جو فاصلے ہیں وقت کے, اس آیت کی روح سے تو یہ فاصلے مٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. سکینت ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے اس وقت جب وہ بیعت کر رہے تھے, کچھ ان کو ان کے دلوں میں گھبراہٹ بھی تھی, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے ہاتھ پر بیعت تو کر رہے تھے مگر یہ غم تھا کہ ہم فتح مکہ نہیں کر سکے, اس لیے وہاں سکینت اترنے کی وجہ میرے نزدیک ایک یہ بھی ہے, دل میں جہاں تک ایمان کا تعلق ہے اس کے نتیجے میں سکینت اترنا ایک جزا بن جاتی ہے, مگر ایک ضرورت بھی تھی بہت, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایسے وقت میں بیعت کرنا جبکہ وہ فتح مکہ سے محروم ہو گئے تھے, اور اس سے متعلق جو سامان غنیمت تھا جو ہو سکتا تھا اس سے بھی محروم ہو گئے تھے. بس اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ان کو اور فتوحات عطا کر دیں تاکہ وہ فکر جاتا رہے اور مغانم کثیرہ بھی ہاتھ آئیں جو جن کا تصور شاید کسی ذہن میں ہوگا مگر در حقیقت وہ مکے جانے کے لیے مغانم کی خاطر نہیں جا رہے تھے, صرف فتح ان کے پیش نظر تھی. مگر اللہ نے فتح بھی بخشی اور مغانم بھی عطا فرما دی, یہ ترجمہ پہ اسم کر سکتے ہیں اس کا, اور مغانم کثیرہ بھی عطا کیے. یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے, فتح مکہ کے ساتھ منسلک نہیں ہے بلکہ کچھ تھوڑے عرصے میں مگر جلدی بعد ہوا ہے, اس لیے فتح قریبہ فرمایا ہے, ایک جلد آنے والی فتح عطا کی ہے, ورنہ وہیں فتح نہیں ہوئی, جلد ظاہر ہونے والی فتح قریب کا ترجمہ کر سکتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اس کا تو ترجمہ ہو چاہیے, وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا, علاوہ ازیں یہ وعدہ فرمایا گیا ہے, جو فتح عطا ہو گئی اس کی تو بات ختم, اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی تم سے وعدہ کرتا ہے, مغانم کثیرتاً تاخذونہا, بہت بڑے مغانم کا جو فتوحات کے نتیجے میں ملتے ہیں. بس جب مغانم کثیرہ کا وعدہ ہوا تو فتوحات کا وعدہ ساتھ ہی ہو گیا, کیونکہ مغانم ملتے ہی فتوحات کے بعد ہیں، جن کو تم بڑھ بڑھ کر لوگے ان مغانم کو. فعجل لکم حاضحی، یہ جو مغانم اور فتح کی بات ہے یہ فوری طور پر تمہیں عطا کی جانے والی تھی، تاکہ آئندہ مغانم پر بھی اور آئندہ فتوحات پر بھی کامل یقین پیدا ہو جائے. وَلَتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِینَ، یہ یقین والی بات جو میں کہہ رہا ہوں اس آیت سے واضح ہو رہی ہے. یہ سب باتیں اس غرض سے تھیں تاکہ تمہیں آئندہ فتوحات کے متعلق کامل ایمان نصیب ہو جائے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. اب اس کے بعد پھر اور فتوحات کا سلسلہ ایک چل پڑا ہے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، نیز کچھ دوسری فتوحات ہیں جو ابھی تمہیں حاصل نہیں ہوئیں. قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر جو وہ چاہتا ہے قادر ہے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اس سے مراد وہ اسلام میں فتوحات کا جاری ہونے والا وہ سلسلہ ہے جس نے قیامت تک چلنا تھا، اور ان کو ان فتوحات پر خود قدرت کوئی نہیں تھی. احاط اللہ بہا سے مراد یہ ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کی طرح اللہ نے اپنے علم سے ان کا احاطہ کر رکھا. اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ قطعی ہونے والی فتوحات ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر جو وہ چاہتا ہے قادر ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر وہ لوگ تم سے قتال کریں جنہوں نے کفر کیا، قتال کریں کی بجائے کریں گے کا مفہوم اس میں ہے، یعنی اگرچہ شرط ہے مگر پیشگوئی بھی ہے. مراد یہ ہے کہ اگر وہ لوگ یا جب وہ لوگ قتال کریں گے جنہوں نے کفر کیا، لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ، تو ضرور پیٹ پھیر جائیں گے. وَلَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی، اور تو اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. کیا اس کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے؟ اگر یہ اس کا نتیجہ نکالا جائے تو کچھ مشکلات بھی پیش آئیں گی. بہت سے انبیاء ہیں جنہوں نے غیروں سے قتال کیا ہی نہیں، اس لیے اس کا مطلب کیا بنے گا؟ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس کا یہ مطلب ظاہر ہو رہا ہے کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ، کا جو میں نے ترجمہ کیا تھا وہ ترمیم کا محتاج ہے. اگر یہ تجھ سے قتال کریں، یہ ترجمہ آنے والی آیت کی روح سے زیادہ برمحل دکھائی دے رہا ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر وہ لوگ، یہاں ترجمہ میں نے اگر ہی لکھا ہوا ہے، اس تو زبانی یہ خیال گزرا تھا کیونکہ عملاً یہی کچھ ظاہر ہوا تھا بعد میں، تو میں نے سوچا کہ شاید یہ پیشگوئی کا رنگ رکھتا ہے. پیشگوئی کا رنگ نہیں، سنت اللہ کے طور پر بیان ہوا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جب بھی خدا والوں نے غیروں سے قتال کیا ہے تو لازماً غیر پیٹ پھیر کر بھاگے ہیں. حضرت داؤد کے زمانے میں بھی یہ ہوا، حضرت سلیمان کے زمانے میں بھی یہ ہوا، اور پہلے سب انبیاء کی تاریخ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ان غیروں سے قتال ہوا ہے
ہمیشہ غیر پیٹ پھیر کے بھاگ گئے ہیں. اسی لیے فرمایا سنت اللہ التی قد خلت من قبل, یہ بات لازمن ہو کے رہنے والی ہے کیونکہ اللہ کی ایسی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی. وہ لن تجد سنت اللہ تبدیلا, اور تو اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. وہو الذی کف ایدیکم عنکم و ایدیکم عنہم ببطن مکہ, اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں روک دیے بعد اس کے کہ تمہیں ان پر کامیابی عطا فرمائی. یہاں روک دیے یا روک دیے تھے, پڑھتے وقت لگتا ہے تھے شامل ہوتا تو زیادہ برمحل تھا, تھے ڈالنے یہاں. اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں روک دیے تھے بعد اس کے کہ تمہیں ان پر کامیابی عطا فرمائی, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام اور قربانی سے روک دیا جو اپنے مذبح کے محل تک پہنچنے سے محروم کر دی گئی. یہ اب فتح مکہ کے دوران واقعہ, جو صلح حدیبیہ کے دوران ہونے والا واقعہ ہے, یہ اس کو پھر اب دہرایا جا رہا ہے. پھر یہ وہ لوگ جو کفار ہیں, ان کا مسلک ہی ٹیڑھا ہے, ہمیشہ سے حق کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں, اور ان سے وہی سلوک ہونا چاہیے تھا جس کا اوپر گزر چکا ہے, ذکر گزر چکا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام اور قربانی سے روک دیا جو اپنے ذبح کے محل تک پہنچنے سے محروم کر دی گئی. اور ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جنہیں نہ جاننے کے باعث تم اپنے پاؤں تلے کچل ڈالتے, تو ان کی طرف سے لا علمی میں تمہیں اپنی کمزوریوں کے ننگا ہو جانے کی مصیبت دیکھنی پڑتی. یہ آیت ایسی ہے جس کو ذرا تحمل سے غور کرتے ہوئے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ. سوال یہ ہے کہ آگے جو آیت کا حصہ ہے کیا اس بات کے جواز میں ہے کہ تم اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے قتال سے روک دیا اہل مکہ سے, کہ کہیں وہ لوگ جو بیچ میں چھپے ہوئے مومن تھے جن کا تمہیں علم نہیں تھا وہ بھی نہ کچھ لے جاتے. اگر یہ مطلب لیا جائے تو وہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم جس کی روح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے کہ قتال کرتے ہوئے داخل نہیں ہونا, اس کے خلاف ایک اور بات آ جائے, اس کے خلاف آ جائے گی یہ بات. میری مومن صاحب سمجھیں آپ لوگ, اس لیے وہ ترجمہ ہونا ہی نہیں چاہیے, یہاں ہو سکتا ہی نہیں, کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے جو روکا اس آیت کریمہ کے نتیجے میں روکا ہے کہ رستہ صاف ہو تو جانا ہے, رستہ صاف ہو تو قتل و غارت کرتے ہوئے حج فرض نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ جب یہ بات ہے تو اس آیت سے جو یہ شبہ پڑتا ہے بعض لوگوں کو کہ میں اس لیے روکا گیا تھا قتال سے کہ بعض چھپے ہوئے مسلمان نہ قتل ہو جائیں, یہ بات درست نہیں بنتی. اب اس کو پوری آیت کو غور سے پڑھیں تو پھر اس کا کچھ حل سمجھ آئے گی. اگر ایسے مومن اور مرد مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جنہیں نہ جاننے کے باعث تم اپنے پاؤں تلے کچل ڈالتے, تو ان کی طرف سے لا علمی میں تمہیں اپنی کمزوریوں کے ننگا ہو جانے کی مصیبت دیکھنی پڑتی. اسی طرح اللہ اسے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے. اگر وہ نتھر کر الگ ہو چکے ہوتے تو ضرور ہم ان میں سے کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب دیتے. یہاں جو آیت کا نتیجہ نکالا گیا ہے اس نے پہلے مسئلے کو صاف حل کر دیا ہے. خدا تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ اس صورت میں ہم تمہیں قتال کی اجازت دیتے، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ انہیں ہم عذاب دیتے. تو اہل مکہ پر جو عذاب نازل نہیں ہو رہا اس کی وجہ وہ مومن ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے. اس لیے قرآن کریم کی اسی آیت نے نتیجہ ایسا نکال دیا کہ جو پہلے کم فہمی کے نتیجے میں ایک اعتراض وارد ہو رہا تھا اس کو بالکل رفع کر دیا. قتال سے روکنے کی وہ وجہ نہیں بنے تھے، قتال سے روکنے کی وہی وجہ ہے جو آیت واضح اور کھلی ہے کہ حج کے لیے قتال کرتے ہوئے داخل نہیں ہونا. وہ جو بیچ میں چھپے ہوئے لوگ تھے ان کے نتیجے میں مکے پر عذاب نہیں نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ تک یہی واقعہ ہے. اور بعض نادان یہ کہا بھی کرتے تھے کہ اگر ہم ایسے ہیں اور ایسے ہیں تو ہم پر پتھر کیوں نہیں برساتا اللہ تعالیٰ. تو ان کے پتھراؤ ان پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ چند مومن بندے تھے جو ان میں چھپے ہوئے موجود تھے. اور حضرت ابراہیم والا وہ واقعہ، علیہ السلام کا وہ واقعہ سامنے آ جاتا ہے جو لوط کی بستی سے تعلق میں تفصیل سے بائبل میں درج ہے. چند مومن بندوں کے نتیجے میں بھی حضرت ابراہیم کی استدعا یہ ہے کہ اے خدا تیری رحمت سے تقاضا یہ ہے کہ عذاب کو ٹال دے. گنتی کرتے کرتے کم ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب میری کچھ پیش نہیں جائے، اتنے بھی نہیں ہیں جتنے میں سمجھ، اتنے معمولی بھی نہیں ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں، معلوم ہوتا ہے اس سے بھی کم تعداد ہے. تو اس لیے یہ ان آیات کا اسی مضمون سے تعلق ہے. اگر خدا تعالیٰ کے علم میں وہ بندے وہاں نہ ہوتے تو مکے والوں کو ضرور عذاب کا نشانہ بنایا جاتا.
اگر تو ان میں نہ ہوتا تو ہم ضرور
تو ان میں نہ، ہاں وہ یہ وہ تو اکیلے رسول نے سبق دینا، وہ تو آ حضرت کے ہوتے ہوئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اب باقیوں کی باتیں ہیں جو نسبتاً کم درجہ رکھتے ہیں، مگر ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کام کرنا تھا. اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں غیرت کا یعنی جاہلانہ غیرت کا مسئلہ بنا بیٹھے. اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، یہاں مسئلہ بنا کا مفہوم شامل حال ہے اس مضمون میں. جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں غیرت کا یعنی جاہلانہ غیرت کا مسئلہ بنا بیٹھے تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکینت اتاری اور انہیں تقویٰ کے کلمے سے چمٹائے رکھا. یہ جو مخالفین مکہ تھے صلح حدیبیہ کے دوران جب جو واقعہ گزرا ہے اس میں انہوں نے اپنی حمیت کا مسئلہ اٹھا بنایا ہوا تھا، یعنی جاہلانہ حمیت کا. اس وقت مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ تقویٰ سے چمٹائے رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا. کلمہ تو تقویٰ سے چمٹنے والے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اسی کے نتیجے میں باقی مومنوں کو تقویٰ سے چمٹنے کی اہلیت نصیب ہوئی. وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس نے مومنوں سے ایک بریت بھی فرما دی ہے، وہ بریت اس طرح مومنوں کی بریت بھی فرما دی ہے. وہ وقتی واقعہ جس میں انہوں نے بظاہر رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا انکار کر دیا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ اس بات کے طور پر پیش نہیں کر رہا کہ وہ تقویٰ کے اہل اور حقدار ہی نہیں تھے. وہ ایک وقتی طور پر جذبات سے مغلوب ہونے کا ایک واقعہ ہے جس کو اللہ نے نظر انداز فرما دیا, لیکن ان میں جو مومن شامل تھے وہ سارے واقعتاً اہل التقویٰ تھے اور اس بات کے حقدار تھے کہ انہیں متقی قرار دیا جائے. واللہ بکل شئن علیما, وکان اللہ بکل شئن علیما, یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا ان کا تقویٰ تب خدا نے یہ فیصلہ سازی فرمایا. سرسری نظر سے دیکھنے والا ایک الٹ فتویٰ دے سکتا تھا, جیسا کہ بعض شیعوں نے ان لوگوں پر اعتراض کیے اور کہا وہ تقویٰ سے دور ہٹ گئے, حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کان اللہ بکل شئن علیما, اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی رویا حق کے ساتھ سچ کر دکھائی کہ اگر اللہ چاہے تو تم ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں امن کی حالت میں داخل ہو گئے. اب اس وقت جنگ حدیبیہ کے موقع پر اگر قتال کی حالت میں داخل ہوتے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی رویا نعوذ باللہ جھوٹی نکلتی. جس رویا کی بنا پر صحابہ قتال کا مطالبہ کر رہے تھے ان کو خیال نہیں گزرا کہ اس صورت میں تو وہ خود نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رویا کو جھٹانے والے ثابت ہو جاتے. رویا یہ تھی کہ تم امن کی حالت میں داخل ہو گئے. بس تمام باتیں ایک دوسرے سے متعلق ہیں اور ایک دوسرے کی وضاحت کرنے والی ہیں. لقد صدق اللہ رسول رویا بالحق لتدخلون المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین, جب وہ وقت آئے گا کہ امن کی حالت میں تمہارا جانا مقدر ہو اس وقت وہ رویا پوری ہوگی, اس سے پہلے نہیں. اس حالت میں محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون, تم اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے ایسی حالت میں داخل ہو گئے کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, بس اللہ تعالیٰ وہ اس کا علم رکھتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے, بس اس نے اس کے بعد قریب ہی میں ایک اور فتح مقدر کر دی. سمجھیں, وہ فتح مقدر کرنا ان کے لیے ایک قسم کا وہ دل بہلانے کے لیے ایک سامان تھا, ورنہ فی الحقیقت تو اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی. وہ تمام تر باتیں بین ہی لفظاً لفظاً پوری ہوئی ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی. اس لیے اگر کسی دل کو مزید ایمان کی ضرورت تھی کہ یہ پیش گوئیاں ضرور پوری ہوں گی, ان کے لیے تالیف قلب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سامان فرمایا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا, یہ جو چھوٹی چھوٹی نزدیک کی فتح ہیں انہیں پر انحصار نہیں ہے, انہیں پر اکتفا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاک نمونہ دکھایا فتح مکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر, اس کی جن جزاؤں کا ذکر ہے اس میں سے ایک بڑی عظیم جزا یہ ہے کہ یہی رسول وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے صرف فتح مکہ یا ارد گرد کے علاقے کے لیے نہیں بھیجوایا تھا, اس غرض سے مبعوث فرمایا تاکہ دین حق باقی تمام ادیان پر غالب آ جائے. بس اللہ کے ارادے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کی اللہ تعالیٰ کے ارادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے متعلق تو بہت وسیع اور عالمگیر تھے. بس وہ فتحیں جو ہمیں دکھائی دے رہی ہیں بڑی بڑی, ان کی روشنی میں دیکھیں تو وہ چھوٹی چھوٹی فتوحات دکھائی دیتی ہیں, تو قریب میں کچھ تھوڑی باتیں تھوڑی سی چیزیں دی گئی ہیں. وکفا باللہ شہیدہ, اور اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ وہ ساری فتوحات جن کا آئندہ آنے کا وعدہ دیا گیا ہے وہ بھی ضرور تمہیں عطا ہوں گی, کیونکہ قریب کی فتوحات بھی ادا کر دی گئیں. یہ اپنی زندگی میں تمہارے سامنے فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ بعید کی فتوحات خدا عطا نہ کرے جب کہ تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے سارے وعدے سچے ہوتے ہوئے دیکھ لیے, یہ پورے ہوتے ہوئے دیکھ لیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں, والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں, آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے. اس کے متعلق میں پہلے کئی دفعہ ان آیات کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کی سختی جو کفار کے مقابل پر تھی دلوں کی سختی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی. وہ کفار کے مقابل پر سخت تھے باوجود اس کے کہ ان کے دل انتہائی رحم کرنے والے تھے, کیونکہ سخت دل آدمی رحمان نہیں ہوا کرتے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو سخت اور ترشرو لوگ ہوں وہ اپنے گھر میں بھی بچوں سے بھی وہی لہجہ رکھتے ہیں, وہی طرز رکھتے ہیں. شاز کے طور پر کوئی ملے گا جو باقی سب دنیا سے ترشرو ہو اپنے بھی بچوں سے نہ ہو؟ میرے علم میں کوئی نہیں ایسا آدمی آیا. اکثر دیکھا ہے میری ملاقاتوں کے دوران بھی کہ جو سخت کلامی کرنے والے ہیں وہاں بھی وہ فوراً میرے سامنے ڈانٹ ٹپٹ سے کام لیتے ہیں. تو رحم دل کا رحم دل سخت دل ہو ہی نہیں سکتا, یا سخت دل رحم دل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اشداء اگر وہ ہیں تو محض ان معنوں میں کہ ان کے بد اثرات کو قبول کرنے سے کلیتاً انکار کرنے والے, وہ اپنے کافرانہ عقیدوں اور کافرانہ اعمال کے مقابل پر اپنے دلوں کی مکمل حفاظت کرنے والے ہیں, اور ان معنوں میں اشداء ہیں. لیکن بہت رحیم و کریم ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے بہت رحم کا معاملہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی طرف سے ان کو کسی دفاع کی ضرورت نہیں. جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مومن سوسائٹی سے اللہ تعالیٰ یہ توقع رکھتا ہے کہ ان کا کبھی کوئی بد اثر دوسرے مومنوں پر نہ پڑے, کیونکہ رحماء ہونے کے نتیجے میں ان کا اثر قبول کرنے والے ہیں. تراہم رکعاً سجداً, یہ فضیلت ان کو کیوں عطا ہوئی؟ اس لیے کہ تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے. رکوع اور سجدہ بتا رہا ہے کہ ان کا ہر فعل اللہ کی خاطر ہے. وہ خدا کے سامنے جھکتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کو غیروں سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. اور یہاں دو مضمون بیک وقت بیان ہو رہے ہیں. ایک یہ کہ وہ رحماء ہیں مومنوں پر, اس لیے نہیں کہ ان سے کچھ فیض چاہتے ہیں, بلکہ مومنوں پر رحماء ہیں کیونکہ ان کے دل ان کی طرف جھکتے ہیں, ان پر احسان کرتے ہوئے, ان معنوں میں احسان تو نہیں کہنا چاہیے, اس طرح جھکتے ہیں کہ ان سے ان کو کوئی بھی کام اور وہ بھی نفسانی غرض نہیں. بس کفار پر اشداء ہیں اسی پہلو سے کہ ان پر اشداء ہونے کی کوئی نفسانی غرض نہیں ہے, کوئی غصہ نہیں، کوئی انتقامی کاروائی پیش نظر نہیں، محض اپنی حفاظت کے لیے اللہ کی خاطر اشداء ہیں، اور مومنوں پر اللہ ہی کی خاطر رحماء ہیں، ان سے کسی فیض کی کوئی توقع نہیں رکھتے۔ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اگر کوئی فضل چاہتے ہیں اور رضا چاہتے ہیں تو صرف اللہ کی، بندوں سے نہ فضل کی توقع ہے نہ رضا کی توقع ہے۔ سیما ہوں فی وجوہہم اثر سجود، ان کے چہرے اس طمانینت قلب کو دکھا رہے ہیں جو اس طرز عمل کے نتیجے میں لازمن ہونی چاہیے۔ سیما ہوں، ان کی چہروں پر ان کے سجدوں کے اثر سے نشان ظاہر ہوئے ہیں، پیشانی پر نہیں، چہروں پر، یعنی پورے کا پورا چہرہ وہ عکاسی کر رہا ہے اللہ کی رضا کی اور اس کے فضلوں کی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، تورات میں ان کی یہ مثال بیان ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تورات میں یہ مثال کہاں بیان ہوئی ہے؟ جناب، جہاں یہ بیان ہے کہ وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، تو قدوسی تو ہیں ہی وہی لوگ جو دنیا سے تعلق کاٹ کر الہی لوگ ہو چکے ہوں، تو اس تفصیل کے ساتھ تو وہاں ذکر نہیں، مگر لفظ قدوسی بتا رہا ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی خدا والے لوگ ہوں گے اور اللہ کی طرف سے وہ پاکوں میں شمار ہوں گے۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال تورات میں ہے، اور تورات کی وہ آیت تفصیل سے آپ پڑھ لیں، وہ انہی پر صادق آتی ہے۔ وہ مثل ہوں فی الانجیل، اور ایک مثال ان کی انجیل میں بھی ہے۔ جو مثال انجیل میں ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو تورات میں ہے۔ کزر اخرج شطہ فآزرہ، یہ مثال پہلے دور کے صحابہ پر چسپاں ہو نہیں سکتی، کیونکہ پہلی مثال اگر چسپاں ہو اس میں ایک شاندار عظیم فوجی غلبے کا ذکر ہے، اور وہ کومپل کا آہستہ آہستہ پھوٹنا، آہستہ آہستہ بڑھنا، بیک وقت اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ اور موسیٰ کے غلبے کی طرف اشارہ ہے، اس سے بہت زیادہ شاندار غلبہ جو موسیٰ کو عطا کیا گیا تھا، اس سے بہت زیادہ شاندار غلبہ رسول اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، مگر وعدے دونوں سے ایک ہی جیسے تھے، ملتے جلتے۔ موسیٰ سے بھی یہی وعدہ تھا کہ تو بڑی شان سے داخل ہوگا، لیکن وہ دعویٰ وہ وعدہ مؤخر ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر جو عظیم الشان تفسیر فرمائی ہے، اس کا میں نے اپنی جلسے کی تقریر میں ذکر کیا تھا، اگر آپ نے سنا ہو تو شاید ذہن نشین ہو چکی ہو بات، اگر نہیں سنا تو غور سے دوبارہ اس حصے کو سن کے دیکھ لیں۔ بس اگلی مثال جو انجیل میں ہے وہ تو ہمارے زمانے میں پوری ہو رہی ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، ہمیں رسول اللہ کے ساتھی قرار دیا گیا ہے، اور ہم سے جو کچھ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہو رہا ہے۔ بس یہ جو دلچسپ پہلو ہے ان آیات کا، یہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ذر اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ، ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کومپل نکالے پھر اسے مضبوط کرے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈینٹل پر کھڑی ہو جائے. یہ جماعت احمدیہ کی ابھی حالت ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ وقت گزر گیا, لد گئے وہ دن جب یہ سوچا بھی کرتے تھے کہ پاؤں تلے رون ڈالیں گے. شروع میں جب کونپل نکلتی ہے تو لوگ یہی کرتے ہیں. کیوں نہیں رون سکتے, یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ان کو اللہ کی حفاظت ہے, ورنہ غیظ تو کھا رہے ہیں اور روند نہ سکیں یہ ممکن نہیں ہے. جو حضرت مسیح علیہ السلام بالکل تھوڑے تھے اور آپ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے, تو بظاہر ان لوگوں کو ہمیشہ مسیح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو مٹانے پر مقدرت حاصل تھی, مگر کچھ نہیں کر سکے, کوئی پیش نہیں گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. جب یہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر یہ کیسے سوچیں گے جو عدد کو اہمیت دینے والے لوگ ہیں کہ اب ان کو پاؤں تلے رون دیں گے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یوجب الزرا, اب یہاں زرا لفظ ہے جو جمع کا صیغہ ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف یہ منسوب ہو ہی نہیں سکتا. یہ ترجمہ درست نہیں کہ اللہ نے جس کھیتی کو بویا ہے اس کی نشو و نما پر اللہ کو یہ نشو و نما بہت پسند آئے گی, کیونکہ بونے والوں کو پسند آئے گی. بس جن لوگوں نے جماعت احمدیہ کو پھیلانے میں قربانیوں سے کام لیا ہے, اب جلسے پر جو آئے ہوئے تھے سارے, ان کے نعرہ تکبیر اس وجہ سے تھے وہ خود اپنی کھیتیوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو رہے تھے. ان میں ہر ایک ملک کے نمائندے شامل تھے جو اپنے اپنے ملک میں جماعت احمدیہ کی کھیتی کی طرح نشو و نما پر گواہ بن گئے تھے. آج کل بعض مولوی شو میں جاتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے, فرضی باتیں, تو اگر یہ جھوٹ ہوتا تو ملکوں کا نام میں کیوں لیتا اور ان کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ٹیلی ویژن پر سن بھی رہے تھے, تو ان سب کو تو فوراً مرتاد ہو جانا چاہیے تھا کہ ہماری طرف یہ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ منسوب کر رہا ہے, یہاں تو اس کا ذکر ہی کوئی نہیں, تو جو چند ہوتے وہ بھی مرتاد ہو جاتے. مگر یہ نعرہ ہے تکبیر جو یہاں بلند کر رہے تھے, وہاں بھی ان سب کے نمائندے ٹیلی ویژن کے گرد بیٹھے یہی نعرہ ہے تکبیر بلند کر رہے تھے. اس سے پختہ گواہی اور پھر کیا ہو سکتی ہے. تو زرا یہ لوگ ہیں, یعنی جماعت احمدیہ جو اس دور سے گزر رہی ہے, یہی وہ کھیتی بونے والے لوگ ہیں کہ ان کی کھیتی کا پھولنا پھلنا ان کو بہت پسند آتا ہے. لَيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ, اور ایک غرض اس کی یہ ہے کہ کفار اس کے نتیجے میں اور بھی زیادہ غیظ میں مبتلا ہو جائے. جو کھیتی اپنوں کو خوش کر رہی ہے زرا کو, وہ غیروں کو غیظ میں اور بھڑکا دے تاکہ یہ چیلنج ہمیشہ باقی رہے, جو کرنا کر کے دیکھ لو, ہم بڑھیں گے اور تمہاری خواہشوں کے علی رغم, تمہارے ارادوں کے علی رغم بڑھیں گے, اور اب تمہیں دکھا رہے ہیں یہ کھیتیاں ساری, جہاں تم مٹانے کا زور رکھ سکتے ہو یہ تمہارے لیے کھلی دعوت ہے, اور اگر غیظ نہ بڑھے تو یہ ارادے بھی ان کے نہیں بڑھیں گے. غیظ بڑھے گا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ, پہلے سے زیادہ منصوبہ بندی کے ساتھ وہ ہر جگہ جماعت کو مٹانے کی کوشش کریں گے, اور اس وقت بین یہی ہو رہا ہے, بہت ان کے منہ سے جھاگے نکل رہے ہیں, بہت جوش آ رہے ہیں کہ ہم نے تو اب اس کو مٹا کے چھوڑنے, تو ہماری دیکھتے دیکھتے بڑھتی چلی جا رہی ہے, مگر کچھ نہیں کر سکتے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے. منہم کا لفظ بتا رہا ہے کہ سب کو صحیح معنوں میں ایمان لانے اور پوری طرح نیک عمل کی توفیق نہیں ملا کرتی، لیکن ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو ایمان بھی لاتی ہے اور اس پر نیک عمل بھی کر کے دکھاتی ہے، اس کا فیض پھر باقی سب کو پہنچتا ہے، یعنی ان کا فیض باقی سب کو پہنچتا ہے. مغفرتم اجرن عظیمہ، ان سے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان سے جو غلطیاں بھی سرزد ہو گئی ہوں خدمت دین کے تعلق میں، اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا اور اجر عظیم اس کے علاوہ عطا فرمائے گا. بس پہلے گناہوں کی بخشش کے بعد اجر عظیم کا وعدہ، یہ بہت بڑا وعدہ ہے جو اس سورہ فتح میں دیا گیا ہے. اور سورہ فتح یہ اولین فتح نہیں ہے بلکہ مسلسل اسلام کی ہونے والی فتوحات پر گواہ بن گئی ہے. اب دوبارہ اس کا شروع سے آخر تک مضامین کا مطالعہ کریں. فتوحات اسلام کا لامتناہی سلسلہ ہے جس کا اس صورت میں ذکر ہے، اور آخرین میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور یہاں سے جو سلسلہ پھوٹا ہے، اس کو آغاز سے لے کر اس کے منتہا تک بیان فرما دیا کہ اس رخ پر یہ چل پڑیں گے، یہاں تک کہ یہ وعدہ پورا ہو جائے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دوسرے ادیان پر غالب آ جائے. اب ایک دو آیات ہی غالباً یہاں اگلی صورت کی ہم پڑھ سکیں گے، باقی کل انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرة واجر عظیم. یہ تین آیات پڑھتا ہوں، تین منٹ باقی ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کیا کرو. بین یدی اللہ و رسولہ ہی میں، بین یدی کا مطلب ہوتا ہے سامنے، تو تقدم ہوں میں نے پیش قدمی. بس رسول اللہ اور رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کیا کرو، اس سے آگے نہ بڑھا کرنے بڑا بڑھنے کی کوشش نہ کرو، آگے آگے نہ بھاگا کرو، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. یقین اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. یہاں اللہ کا تقویٰ سے مراد وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جنہ ہونا مراد ہے، کہ اگر تم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی پناہ میں آؤ. یہ آگے آگے چلے گا تو تمہیں جنت عطا ہوگی، اگر آگے نہیں چلے گا تو تم اس سے آری رہ جاؤ گے، اس حفاظت سے جو رسول کی وجہ سے تمہیں عطا ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. یہ مضمون وہی ہے، اس میں آداب کے اور طریق سکھائے جا رہے ہیں. ایک تو آگے بڑھنا یہ ادب کے خلاف ہے، دوسرا اپنی آواز نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کیا کرو، اور جس طرح تم میں سے بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں سے اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، اس کے سامنے اونچی بات نہ کیا کرو. عام بول چال میں لوگ اونچی آواز سے مخاطب ہو جاتے ہیں، بعض مجالس میں بھی، یہ بدتمیزی ہے، یہ مجالس کے آداب کے خلاف ہے. لیکن ایسی مجلس جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے، اس میں کسی صاحب ایمان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ اونچی آواز میں باتیں کرے. ایسا اگر ہو تو اس کی وارننگ تنبیہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. یعنی نیکی کی توفیق ملنا تو الگ بات ہے، مغفرت کا سلوک تو الگ معاملہ ہے، ایسی صورت میں تمہارے پہلے اعمال بھی ضائع کیے جا سکتے ہیں. وانتم لا تشرون، اور تمہیں پتہ تک نہ چلے کہ اس بظاہر چھوٹی بات سے ہم اپنے ساری زندگی کے اعمال ضائع کر چکے ہیں. یہ چھوٹی بات ہے ہی نہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ معمولی بات ہے، مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام پیش نظر رکھنا جو حفاظت کا ذریعہ ہے، لازم ہے کہ ان پر احسان نہیں بلکہ احسان کا بدلہ کم سے کم یہ ہونا چاہیے. اگر نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما لیا ہے. امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، یعنی تقویٰ عطا کرنے سے پہلے کوئی آزمائش بھی تو ہونی چاہیے تھی، تاکہ اللہ کے تاکہ یقین ہو کہ یہی لوگ تقویٰ کے اہل ہیں. بس اللہ کی طرف سے تقویٰ انہی کو عطا ہوگا جن کی پہلے آزمائش عطا ہونا تھا، جن کی پہلے آزمائش کی جا چکی ہوتی، اور یہ آزمائش کے طریقے بیان ہو رہے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے خوب اچھی طرح جان لیا کہ یہ لوگ متقی ہیں اور تقویٰ متقی ہونے کے اہل ہیں. لہم مغفرت و اجر عظیم، یہی وہ ہیں جن کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقدر ہے. اس تین آیات کے ساتھ ہی وقت قریب ختم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، باقی کل انشاءاللہ.